بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله
الرحمن الرحيم.
جی یہ روایت ہو چکی تھی نا رات میں. جی چلو.
وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله لي المسينة. قالوا: يا رسول الله وما المسينة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ میرے لیے تم اللہ سے وسیلے کا سوال کرو، یہ کسر نفسی کا اظہار ہے، ورنہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مقام وسیلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ہی والا ہے، لیکن پھر بھی حضور امت سے دعا کرا رہے ہیں کسر نفسی. نمبر دو، میری امت میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گی تو اس میں امت کا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اس وسیلے کی دعا کی برکت سے اجر اور ثواب عطا کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کے درجے میں بہت اونچا درجہ ہے جو ایک ہی آدمی کو ملے گا. دیکھو یہ جو فرمایا نا، ایک ہی آدمی کو ملے گا، یہ مبہم، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ادب ہے کہ آپ نے ایک فرد کی اپنی ذات کے ساتھ حتمی تعین نہیں فرمائی، بلکہ پہلے مبہم رکھا اور اس کے بعد ارجو کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ ارجو تاکید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی آرزو کو کبھی نامراد نہیں فرمائیں گے. جی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا پیشوا بنوں گا اور میں نبیوں کا خطیب بنوں گا، یعنی کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا تو میں سب کی طرف سے ترجمان بنوں گا، اور میں سفارش کروں گا ان سب کی، میں سفارش کرنے والا ہوں گا ان سب کا، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ دوست ہوتے ہیں نبیوں میں سے، यानी अंबिया अलैहिस्सलाम आपस के अंदर दोस्त है, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं। फिर ये हैं कि किसी नबी को किसी नबी से ख़ास दोस्ती और ताल्लुक, और मेरा ताल्लुक, मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत मेरे अब्बा और मेरे रब के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। फिर हुज़ूर ने इस्तिदलाल में आयत तिलावत फरमाई, इन औला नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ वहादा नबी वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। अब इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीबी ताल्लुक, नंबर एक उनके ज़माने के ईमान वालों को, नंबर दो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नंबर तीन उम्मत मोहम्मदिया के ईमान वालों को। अब ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए बड़ी सआदत हो गई कि उनको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करीबी ताल्लुक और दोस्ती में जोड़ दिया गया है। इसीलिए तो उम्मत मोहम्मदिया दुरूद इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम को याद करते हैं, क़ुरबानी में याद करते हैं, हज में याद करते हैं। जी हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझको मबऊस किया है मकारिम अखलाक को तमाम करने के वास्ते, यानी ऐसे अखलाक जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो, अल्लाह ताला उसकी वजह से खुश होते हो, और अच्छे कामों को पूरा करूं मैं, इसके लिए मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। अब उसमें मखलूक की हिदायत भी आ गई, मखलूक के जाहिरी अहवाल को दुरुस्त करना भी आ गया, मखलूक के बातिन और दिल को अच्छा करना भी आ गया, मखलूक को कमाल के दर्जे तक पहुंचाना भी आ गया, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी। जी हज़रत काबे अहबार रहिमहुल्लाह से मनकूल है, काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो से, और ये इबारत वो तौरात से नकल करते हैं, यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ और कमालात तौरात में लिखे गए थे, हज़रत काबे अहबार तौरात से नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हमने तौरात में ये इबारत लिखी हुई पाई, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल होंगे, नंबर दो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, मेरे बरगुजीदा बंदे, मुख्तार बमाना बरगुजीदा, मुख्तार का वो माना नहीं जो बाज़ जाहिलों ने लिया कि मुख्तार कुल, के नबी को तमाम चीज़ों का इख्तियार होवे, इसलिए कि मुख्तार कुल वाला माना मुराद लेवे तो फिर उस सूरत के अंदर शफात का इनकार हो जावे, यानी जो मुख्तार कुल हो उसको शफात करने की क्या ज़रूरत, वो तो खुद लोगों को सीधा सीधा पकड़ पकड़ के जन्नत में भेज देवे, इसलिए मुख्तार कुल का अकीदा शफात इनकार है, इनकार शफात है, इसलिए यहाँ बस तर्जुमा करने का बरगुजीदा और पसंदीदा मेरे बंदे, लाफज़ुन वला गलीज़ुन, زبان کے بھی برے نہیں ہوں گے، دل کے بھی برے نہیں ہوں گے، اخلاق کے بھی برے نہیں ہوں گے، سخت گو سخت مزاج نہیں ہوں گے. ولا سخاب فی الاسواق، بازار میں شور گل کرنے والے نہیں ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، لیکن لوگوں کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے. ان کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوگی اور وہ مدینہ المنورہ کی ہجرت کریں گے، اور آپ کا ملک ملک شام ہوگا، یا آپ کی حکومت ملک شام میں ہوگی. کیا مطلب حضور کی حکومت شام میں ہونے کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت، آپ کے لائے ہوئے دین کے ثمرات زیادہ ملک شام کے اندر پھیلیں گے. ایک مطلب یہ. اور ہوا بھی ایسا کہ اہل شام جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو پھر شام والوں کی طرف سے اسلام کی، دین کی جو خدمت کی گئی، اور شام کو جو ہے علم کی مرکزیت حاصل ہوئی، دین کی مرکزیت حاصل ہوئی، وہ بڑی عجیب و غریب مرکزیت حاصل ہوئی. ہمارے کتنے اکابر دور صحابہ سے لے کر آج تک جو شام سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر دو، یہاں ملکہ کا مطلب ہے ان کی امت کے لوگ جہاد اور غزوات ملک شام میں کریں گے. اور ہوا بھی ایسا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ملک شام کے اندر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر دور خلافت راشدہ میں پورا شام فتح ہو گیا. تو اس طریقے سے غزوات اور جنگ کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے. نمبر تین، بعض حضرات نے مراد لیا ہے کہ ملک شام کے اندر خلافت راشدہ کے بعد دارالحکومت بن جائے گا، یعنی خلافت راشدہ تک خلافت تو ملک شام منتقل نہیں ہوگی دارالخلافہ، لیکن دارالحکومت، ملوکیت اور حکومت کا مرکز، راجدھانی وہ ملک شام میں منتقل ہو جائے گی. اور ہوا بھی ایسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالحکومت ملک شام کو بنایا. اور یہ بھی ہے ایک قول کہ ملک شام کے اندر غزوات اور جہاد کا سلسلہ برابر جاری ساری رہے گا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو آفاقی ہے. وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور آپ کی امت اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ حمد کرنے والی، یعنی ہر حال میں ہر جگہ یہ اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. آپ کی امت کے لوگ اللہ کی حمد کریں گے خوشی میں اور تکلیف میں، ہر حالت میں. دوا میں ذکر مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے ہر جگہ پر، یعنی جہاں کسی بلند جگہ پر چڑھے تو بھی اللہ اکبر کا ذکر، نیچے اترے تو بھی ذکر، سبحان اللہ، ہر وقت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اونچائی پر چڑھے تو کیا پڑھنے کا؟ اور کوئی دعا حدیث پاک میں آئی ہو، جیسے کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، تو اونچائی پر چڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنے کی؟ اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. شرف بلندی کو کہتے ہیں. اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. تو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے ہر منزل پر، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے ہر شرف پر، یعنی ہر اونچائی کے اوپر. اس لیے آپ نے کتاب الحج کے اندر ایک بات پڑھی ہے نور الازا میں بھی، کہ حاجی جب کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو بھی لبیک پڑھے. رعات للشمسی، وہ لوگ سورج کی رعایت کرنے والے ہوں گے. بھائی سورج کی رعایت کرنے والے امت محمدیہ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے कि सूरज कब तुलू होता है, सूरज कब गुरूब होता है, उसके अवकात के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं नमाज और इबादत और रोजे का एहतमाम करने के लिए। इसलिए कि सूरज के तुलू गुरूब का इल्म होगा तो फिर उसके ऊपर से इफ्तार, रोजा, मगरिब, फजर नमाजों का एहतमाम होगा। मालूम हुआ कि अवकातुस सलाह का एहतमाम करना ये इस उम्मत की खुसूसी अलामतों में से है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बारी ताला के बंदों में से बेहतर लोग वो हैं जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए अवकात की तायिन के लिए सूरज, चांद, सितारों का ध्यान रखते हैं। ये अल्लाह ताला के बेहतर बंदे और अल्लाह ताला कहे गए कि जो अवकात की तायिन के लिए सूरज, चांद, सितारे, साल वगैरह का ध्यान रखते हैं ताकि इबादत को अंजाम दे सके। इसलिए ये काम करना चाहिए, अवकात का ध्यान, तुलू कब है, गुरूब कब है, निस्फुन नहार कब है, सुबह सादिक कब है, ये सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए ताकि तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, दूसरी नमाजें पढ़ना भी आसान हो जावे। यतअज़्ज़रून अला अनसाफिहिम, वो लोग अपनी कमर के ऊपर इजार बांधते होंगे, नाफ के ऊपर इजार बांधते होंगे। यानी के एक तो ये है कि नीचे लुंगी बांधी जाए नाफ के नीचे, तो उसमें क्या खतरा लगा रहेगा कि धीरे 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 सिरकती हुई सतर तक पहुंच जावे, और जो है बिल्कुल नीचे तक न सिर के तो अभी नाफ के नीचे का हिस्सा खुल जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती कि बनियान ऊंचा ने लुंगी नीची, या टी शर्ट ऊंचा ने पैंट नीचा पहना, तो ये सब खुला रहता है। ये जो है बेहयाई और बेशर्मी की अलामत है। तो इस उम्मत की हया और शर्म ये बतलाई गई कि वो ये नाफ और कमर के ऊपर इजार बांधते हैं, ये तरीका अच्छा तरीका है। और वो जिस्म के अतराफ के ऊपर वुजू करते हैं, यानी कि वुजू के आज़ा को पूरे एहतमाम के साथ वुजू में धोते हैं। मुनादी हिम युनादी फी जविस समा, उनका एक ऐलान करने वाला फिजाए आसमानी में ऐलान करता है, यानी अजान, कि इनका मुअज्जिन अजान को खुली फिजाओं के अंदर पुकारता है। ये भी उम्मत मोहम्मदिया की अलामत कि खुली फिजा के अंदर अजान की आवाज को पहुंचाना। इकबाल का क्या शेर है अजान के बारे में, कोई एक शेर सुना? अंजुमन ही नहीं अभी के शेर याद करे। रह गई रस्मे अजां रूहे बिलाली न रही, रह गया फलसफा तलकीने गजाली न रही। और कोई शेर अजान के बारे में? मगरिब की वादियों में गूंजी अजां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। और किसी का कोई शेर याद हो अजान के बारे में? कुछ मुनासबत भी है कि नहीं शेर शायरी से? उर्दू के जो फुसहा बुलगा है उनके अशार याद करने चाहिए ताकि उर्दू जबान अच्छी हो, अरबी के फुसहा बुलगा के अशार याद करने चाहिए ताकि अरबी जबान अच्छी हो। तो उनका मुनादी यानी मुअज्जिन फिजाए आसमानी के अंदर अजान की आवाज लगाता है। सफ़ुहुम फिल किताली व सफ़ुहुम फिस सलाती सवाउन। अब एक मैं आपको ढूंढने के लिए कहूँ, अल्लामा अनवर साबरी की अजान के ऊपर एक बहुत अच्छी नज्म है, वो ढूंढ के लाना। अल्लामा अनवर साबरी देवबंद के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं। सफ़ुहुम फिल किताली व सफ़ुहुम फिस सलाती सवाउन, اور جھنگ کے اندر ان کی صفیں اور نماز کے اندر ان کی صفیں برابر برابر ہوتی ہے. جھنگ کے اندر اور نماز کے اندر ان کی صفیں برابر برابر ہوتی ہے. دیکھو یہ منادی فیس جوویس سما کا مطلب بعضوں نے یہ بھی لیا ہے اونچی جگہ سے آزان دینا, اور یہ منارے جو ہماری مسجدوں میں بنتے ہیں اس کا اصل مقصد ہے اذان, کہ اوپر چڑھ کر کے جو ہے آواز دے وے اذان کی تو دور دور تک پہنچ جاوے, یہ اصل مقصد ہے. اب اس کا مقصد دوسرا ہو گیا کہ بھئی یہاں مسجد ہے اس کی نشانی, اور یہ مقصد بھی بن گیا کہ ہماری مسجد کا مینارہ بہت اونچا نے بہت ٹاپ, تو یہ دکھلاوے کے لیے بھی لوگ اب مینارے اونچے اونچے اور شاندار بنانے لگے. اب یہ ہے کہ جنگ کے اندر اور نماز کی صفے ان کی برابر برابر کا کیا مطلب, جس طریقے سے نماز میں صف بندی کے قواعد ہے, باقاعدہ آپ نے کتب فقہ کے اندر استوائے صفوف کے مسائل پڑھے کہ صف کیسی ہونی چاہیے, صف بندی کیسی ہو, صف کی ترتیب کیسی ہو, تو جس طریقے سے نماز کے لیے صفوں کی درستگی کا یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں, میدان جنگ کے اندر بھی دشمنوں کے مقابلے میں جو صف بندی ہوا کرتی ہے تو وہاں پر بھی قواعد اور ضوابط کی رعایت کرتے ہیں. ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, تو دونوں جگہ صف بندی کے جو ضوابط قواعد ہے اس کی رعایت کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے یہ لوگ صف بندی کرتے ہیں. ایسے دونوں صفیں قدر مشترک ہے, اس لیے کہ وہاں دشمن سے مقابلہ ہے میدان کی صف میں, اور نماز میں نفس اور شیطان سے مقابلہ ہے, اس لیے دونوں قدر مشترک ہے. لہم باللیل دویون کا دوی نحلی, ان کے لیے رات کے اندر آواز ہے, ان کے لیے رات میں آواز ہے, جیسے کہ شہد کی مکھی کی گن گنانے کی آواز ہوتی ہے, یعنی رات کے اندر یہ لوگ آواز کرتے کائی کی نائٹ ٹورنامنٹ کی, رات میں یہ لوگ آواز کرتے ہیں کائی کی نائٹ ٹورنامنٹ کی, آئی پی ایل میں سکسر اور فور رن کے اوپر شور مچانے کی, وکٹ جاوے تو تالیاں بجانے کی آواز ہوتی ہے ان کی. کدوی نحلی, شہد کی مکھی کی طرح, مراد یہاں پر ہے دویون کا مطلب ہے ذکر کرنا, کہ رات کے اندر یہ لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی آوازیں ان کی گونجتی ہے, اور قرآن پڑھتے ہیں رات میں اوابین کے اندر, تہجد کے اندر, فجر کے اندر, جس کی وجہ سے آواز گونجتی ہے. یہ امت محمدیہ کی نشانی بتلائی گئی, گویا کہ عبادت ذکر تلاوت کے ذریعے سے نفس کشی کرتے ہیں یہ لوگ, جو امت کی علامت تھی اب امت کی علامتیں سب الٹی ہو گئی. چلو موضع قبره, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے, اور یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. ابو مودود راوی یوں کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضرت عیسیٰ کی قبر کی جگہ باقی ہے. دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مسئلے میں صحابہ میں مختلف رائے ہوئی کہ آپ کی قبر مبارک کہاں بناوے, تو بعضوں نے کہا کہ مکہ لے جاؤ جنت المعلمہ معلہ میں, وہیں آپ کا وطن ہے، وہیں ماں خدیجہ کی قبر بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہی مدینہ میں بقیع میں دفن کرو، کسی نے کہا بیت المقدس لے جاؤ، اس لیے کہ وہاں سارے انبیاء، بہت سے انبیاء سابقین کے مزار ہیں۔ پھر یہ روایت پہنچائی جس صحابی کو معلوم تھی کہ بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اسی جگہ بنتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک بنی۔ اسی لیے اجتماعی طور پر جنازے کی نماز نہیں ہو سکی، صحابہ دو دو تین تین باری باری حجرے اقدس میں گئے اور جا کر کے انہوں نے جنازے کی نماز ادا کی۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر اس طریقے سے بنی کہ حضور کے سینے مبارک پر صدیق اکبر کا سر مبارک آوے، اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کی قبر بنی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی، تو حضرت عائشہ نے خوشی خوشی اجازت دی۔ پھر بھی حضرت عمر نے بطور احتیاط فرمایا تھا کہ دیکھو میری زندگی میں میرے رب سے وہ نہ کہہ سکے تو میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا۔ پھر بھی حضرت عائشہ نے اجازت دی تو حضرت عمر کی قبر مبارک کیسے بنی؟ حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ، وہاں حضرت عمر کا سر مبارک، اس طریقے سے قبر بنی۔ اور جب حضرت عمر کی قبر بن گئی تو پھر حضرت عائشہ نے اس قبرے میں جا کر کے زائد کپڑے اتارنا بھی بند کر دیا، ورنہ عورت اپنے کمرے کے اندر زائد کپڑے اتار کر کے بیٹھ سکتی ہے، قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن حضرت عمر کے بعد انہوں نے یہ بند کر دیا سلسلہ کہ پہلے میرے شوہر تھے حضور، پھر میرے ابا حضرت ابوبکر تھے، اور حضرت عمر میرے لیے محرم نہیں ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے پھر حجر اپنے کمرے میں بھی احتیاط شروع کر دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے انتقال کے وقت ان کی بھی چاہت تھی اور بھی دوسرے صحابہ کی چاہت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وقت کے اوپر تو حضرت عائشہ نے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن کوئی تقدیری بات ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن کی قبر وہاں بن نہیں سکی، اسی لیے ابھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اب جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے تو بہتر قول اس میں یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر یہ جگہ باقی ہے۔ تو گویا کہ قبر کی ترتیب کیسی ہوگی، جیسے کہ سمجھو کہ یہ ہے فون، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو گویا حضور کے سینے مبارک کے پاس حضرت ابو بکر کا سر مبارک، اور حضرت ابو بکر کے سینے کے پاس حضرت عمر کا سر مبارک، اس ترتیب سے یہ قبر اندر بنی ہوئی ہے، دیکھنے والے لوگ یہی نقل کرتے ہیں۔ اب اس کا حاصل کیا ہوا کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنے گی، گویا قیامت کے دن حضرت دو نبیوں کے درمیان شیخین رضی اللہ تعالی نما اٹھیں گے کہ ایک طرف حضور ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہے، بیچ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ یہ ان کی بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب جنگوں سے فارغ ہوں گے، دجال کو قتل کر کے فارغ ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور حج سے فراغت کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آپ کا انتقال ہوگا، اور پھر آپ کی ناش مبارک مدینۃ المنورہ لائی جائے گی، اور وہاں پر جو ہے آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ اس وقت کے اوپر آپ کی قبر، حضور کی قبر کا مخصوص جو احاطہ ہے، وہ احاطہ مبارک اس وقت کھولا جائے گا۔ جی
الفصل الأول وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا يا أبا عباس بما فضله الله على أهل السماء؟ قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال وما فضله على الأنبياء قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء قال الله تعالى لمحمد وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ یقیناً اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تمام آسمان والوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالی نے حضور کو آسمان والوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی. جب یہ مبہم جملہ بولا تو لوگ پوچھنے لگے ابو العباس اللہ تعالی نے کن چیزوں پر آسمان والوں پر حضور کو فضیلت دی, یعنی نئی چیز جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو کہا آسمان والوں پر حضور کی فضیلت کیسے, کن چیزوں میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن سے استدلال کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کے آسمان والوں کے لیے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اوپر سے پڑھو شریف بھی نہیں ہے یہاں. اور جو کوئی ان میں سے یوں کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میں ہی خدا ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور یہی بدلہ ہوگا ظلم کرنے والوں کے لیے. تو دیکھو اللہ تعالی نے یہاں لہجہ بڑا سخت استعمال فرمایا. لہجہ مطلب انداز بڑا سخت ہے, رعب کا اظہار ہے, دھمکی کا اظہار ہے آیت کریمہ کے اندر سورہ انبیاء آیت 29. جی آسمان والے فرشتوں کا تذکرہ. تو آسمان والوں کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ نے بڑے سخت انداز میں رعب کے اظہار کے ساتھ دھمکی کے انداز میں خطاب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا تو کیا فرمایا, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو انداز کلام دیکھو, انداز خطاب دیکھو, آسمان کے فرشتوں تک کو سخت انداز میں خطاب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نرمی کے ساتھ خطاب کیا گیا. اب یہ جو ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, اس کی بہت ساری توجیہ ہے. یہاں ایک توجیہ یہ سمجھو کہ یہاں یہ مغفرت اصلی معنی کے اوپر محمول نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عنایت, کمال مہربانی, امتیازی خصوصیت اور خصوصی عظمت کا اظہار ہے. جیسا کہ کوئی غلام ہے اپنے آقا کا اور وہ غلام کوئی غلطی نہ کرے, کوئی بھول نہ کرے, آقا کا برابر فرما بردار ہو, وفادار ہو, لیکن کبھی کبھی آقا اس کی کمال اطاعت سے خوش ہو کر کہہ دیتا ہے نا, جا میں نے تجھے بالکل ہی معاف کر دیا. تب وہ غلام سوچے کہ میں نے غلطی کیا کی کہ آقا نے معاف کر دی. نہیں, یہ خوشی کا خطاب ہے کہ تو پورا وفادار ہے, پورا اطاعت شعار ہے, پورا فرما بردار ہے. اس کی خوشی کے اندر آقا اس کو یہ جملہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہیں لیغفر لک اللہ. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. گویا پچھلے انبیاء علیہ الصلات والسلام کی رسالت خاص تھی, خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو مبعوث فرمایا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس, کافتا للناس حضور کو بھیجا گیا. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافتا للناس کہا گیا تو جنات خارج ہو گئے, اس لیے کہ ناس تو ناش مارنے والے انسانوں کو کہتے ہیں, تو پھر جنات یہاں سے خارج ہو گئے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے, ورنہ ضمناً جنات بھی شامل ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان اصل ہے اور جنات ضمناً ہے حضور کی رسالت کے اندر, اور بعض حضرات نے بطور بیان قرار دیا جیسے کہ من الجنتی ون ناس اس کے اندر ہے اس طریقے سے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسان سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا, ہر اعتبار سے نبوت عامہ شاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی
وروي عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حتى استيقنت؟ فقال يا بدر اتاني ملكان وانا ببعض بطحاء مكه وقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض, فقال احدهما لصاحبي اهو هو؟ قال نعم. قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجعتهم فكأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنت به بأمته لرجحها. رواه الترمذي رحمه الله.
لو وزنته بأمته. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے کس طریقے سے جان لیا کہ آپ نبی ہے؟ یعنی آپ اللہ کے رسول ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہاں تک کہ آپ نے یقین بھی کر لیا کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہو. دیکھو یہاں ایک بات یہ سمجھو کہ نبی خواری کے عادت چیزوں کو ادراک کر کے اپنی نبوت کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں. خواری کے عادت چیز ان کے ساتھ جو پیش آوے یہ ان کی اپنی نبوت کی معرفت کی ایک دلیل ہے کہ بھئی نبی کے ساتھ ایسی چیز پیش آئی جو دنیا میں عام طور پر لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آئی. جیسے کہ حضور غار حرا میں بیٹھے ہیں اور اچانک کسی کا آ کر کے آپ کو بھینچنا, دبوچنا, پھر عجیب و غریب کلام کا آپ کی زبان پر جاری ہونا, پھر اسی فرشتے کو محلہ جیاد میں افق کے اوپر معلق دیکھنا, یہ سب خواری کے عادت کہلاتا ہے. نمبر دو, جس طرح خواری کے عادت یعنی معجزات کے ذریعے سے نبی کو پہچانا جاتا ہے, یعنی امت نبی کو پہچانتی ہے, یعنی امت کے لیے نبی کی پہچان کی بہت بڑی دلیل ہے معجزات اور خواری کے عادت, اسی طریقے سے نبی خود کو بھی خواری کے عادت کے ذریعے پہچانتے ہیں. تو گویا کہ خواری کے عادت اور معجزات کا ہونا جانبین سے ہیں, یعنی جس طرح عام انسان معجزات کو دیکھ کر نبی کو پہچانیں گے، اس طرح نبی بھی اپنی نبوت کو معجزات کے ذریعے پہچانیں گے. تیسری بات سمجھو، نبی کے قلب کے اندر اس چیز کا لازمی علم اور یقین کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں. نمبر چار، وحی تشریعی کا آنا، یہ بھی نبوت کی دلیل. نمبر پانچ، ملائکہ کی طرف سے، ملائکہ اللہ کی طرف سے پیغام سنا دیوے، یہ بھی نبوت کی دلیل. نمبر چھ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل، تورات کی بشارتوں کے مطابق ہونا، کہ تورات میں حضور کے لیے جو کچھ لکھا گیا تھا عین اس کے مطابق حضور کی ذات اقدس تھی، یہ ایک بہت بڑی آپ کی نبوت کی دلیل. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی تھی جب کوئی تورات سے عبارت نقل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتا، ظاہر کرتا، دیکھو آپ کے لیے تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اور ایسا ہی آپ کے اندر ہے. تورات میں لکھا ہے کہ آپ کے گنگریالو بال، اور واقعی آپ کے گنگریالو بال ہے. تورات میں لکھا ہے کہ آپ کا رنگ سفید سرخی مائل، واقعی دن آپ کا کلر مبارک ایسا ہے. تورات میں لکھا ہے کہ آپ بہت لمبے نہیں، بہت ٹھنگنے نہیں، جیسے ہی آپ کا بدن ہے. تورات میں لکھا ہے آپ کی ولادت مکہ میں، ہجرت مدینہ میں، ویسا ہی ہوا. تو جو اس طریقے سے تقابل کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، حضور کو یہ چیز پسند تھی. تو حضور نے ایک قصہ سنا ہے اس کے اوپر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت ابو ذر کا سوال یہ تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور آپ کو یقین ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے. دیکھو حضرت ابو ذر نے بہت اچھے انداز میں سوال کیا، حتی استیقنت، اس لیے کہ یقین کا درجہ علم سے آگے ہے. صرف علم پر اکتفا نہیں کیا، یقین کی بات کہی. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے اور میں مکہ المکرمہ میں کسی جگہ کے اوپر تھا. اب یہ دو فرشتے کیسے آئے؟ ایک فرشتہ زمین پر اتر کے آیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا. دو فرشتوں میں سے ایک تو جہاں حضور تھے وہیں آ گیا، اور دوسرا فرشتہ ہوا میں معلق رہا. پھر دونوں کے درمیان میں مکالمہ شروع ہوا، مکتب کا سالانہ جلسہ. کیا مکالمہ شروع ہوا؟ فقال احدہما لصاحبہ، ایک فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کو کہتا ہے، اہوا ہوا، باقاعدہ اشارہ کر کے، اہوا ہوا، یعنی یہ وہی رسول ہیں جن کے پاس جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. یہ وہی رسول ہے جن کے پاس آنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہی رسول ہے. اس طرح ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے. قال نعم، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ وہی ہے. قال فزنہ برجل، تو وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کر کے دیکھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرو ان کی امت کے ایک فرد کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ وزن کرنے کے لیے ویسے ہی وزندار آدمی کو ہی پسند کیا جاتا ہے، وزن کرنے کے لیے ہلکے دبلے پتلے کو تھوڑی پسند کیا جاتا. تو کہا ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو. تو حضور فرماتے ہیں، میرا اپنی امت کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا، فوزن تو وجول کا سیگا، میرا اپنی امت کے ایک فرد کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزن میں بھاری رہا، میں وزن میں بھاری رہا، یعنی میرا وزن میرے امتی سے زیادہ ہو گیا. دیکھو یہاں جو فرشتے نے کہا نا کہ آ ہوا ہوا، بس اس کے ذریعے حضور کی نبوت پر استدلال ہے کہ وہ دونوں فرشتے یعنی حضور کو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہو گیا, تو کہا دیکھو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پوچھ رہا ہے کیا یہ وہی رسول ہے جن کے پاس ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, تو دوسرا کہہ رہا ہاں یہ وہی رسول ہے. بس پورا قصہ کھلا سنانے کا حضور کا مقصد یہ تھا, اپنی رسالت کو ملائکہ کے مکالمے کے ذریعے سے ثابت کرنا. یہ تو پھر فرمایا زنہ بعشرۃن, اب ان کو اپنی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو, یعنی ایک پلڑے میں حضور کو رکھو اور ادھر دوسرے 10 امتیوں کو رکھو اور پھر ان کا وزن کرو. تو کہا کہ میرا وزن کیا گیا میری امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ, تو میں ان کے اوپر بھی بھاری رہا, میری امت پر میں 10 آدمیوں پر بھی. دیکھو یہ جسمانی وزن کی باتیں نہیں ہو رہی ہے, یاد رکھنا یہ علم, روحانیت, اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام اور مرتبہ, یہ سب چیزوں کے طرف اس میں اشارے ہو رہے ہیں. جیسے بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کا اکیلے کا علم 100 علماء سے یہ اکیلے 100 علماء پر بھاری ہے. اب آپ دیکھنے گئے کہ وہ کیسے ہیں کہ 100 پر بھاری ہے, وہ تو بالکل دبلے پتلے مائی کانگلے نکلے ہیں. تو کہا آپ کیسے بھاری ہو جائیں گے, کہ نہیں اللہ سمجھا نہیں تو اس کا علم مراد ہے, کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ 100 علماء کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے اس طریقے سے. پھر کہا فرشتے نے کہ 1000 آدمی سے وزن کرو, تو میرا 1000 آدمی سے وزن کیا گیا تو میں ان کے اوپر بھی بھاری ہو گیا, یعنی امت کے ہزاروں آدمی کو ایک طرف رکھ کے حضور کا وزن ہوا تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ثابت ہوئے. اب عجیب مثال دی کہ کیسا منظر تھا, کہ ایک طرف کے پلڑے میں ہزاروں امتی اور دوسری طرف اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہو کیا رہا تھا کہ اکیلے حضور کا وزن اتنا زیادہ کہ حضور والا پلڑا یوں نیچے اور وہ ہزاروں امتیوں والا پلڑا کے ساتھ اونچے, اور اتنا اونچے اتنا اونچے کہ جب کبھی کوئی چیز بہت اونچی ہوتی ہے تو نیچے والا کیا سوچ رہا ہے, ابھی یہ میرے پر گرے گے, ابھی یہ گریں گے, ابھی یہ میرے اوپر آ جائیں گے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ابھی یہ سب میرے اوپر گر کر کے آ جائیں گے. یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ حضور والا پلڑا بالکل نیچے تھا اور ہزاروں امتیوں والا پلڑا بہت اونچے تھا, اتنا اونچے تھا کہ ابھی سب گر کے میرے اوپر آ جائیں گے, میرے اوپر کھلوا جائیں گے سب کے سب, ایسا حضور کو محسوس ہوا. کأنی انظر الیہم, میں ان ہزاروں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی گریں گے میرے اوپر, ابھی گریں گے, تبھی گریں گے, ایسا مجھے محسوس ہونے لگا. یہ ہے ینتصرون علی کا معنی, من خفت المیزان, ان کے پلڑے کے ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے. قال فقال احدہما لصاحبہ, تو ایک فرشتہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے اگر ان کی پوری امت کے ساتھ ان کا وزن کریں گے تو بھی انہی کا وزن بھاری رہے گا, یعنی پوری امت محمدیہ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری رہے گا. چلو
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب علي النهر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها, رواه الدارقطني رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے قربانی کو فرض کیا گیا اور تمہارے اوپر قربانی فرض نہیں ہے. کیا مطلب, امت پر قربانی ضروری ہوگی مالداری کی شرط کے اوپر, کہ کوئی آدمی عید الاضحیٰ کی رات میں نصاب کا مالک بن جاوے, بھلے سال نہ گزرے, اس پر قربانی واجب ہوگی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہو کے نہ ہو, ہر حال میں حضور کے اوپر قربانی ضروری تھی. یہ حضور کی خصوصیت, گویا کہ خصوصیت کے اندر اعمال کی زیادتی, خصوصیت میں اعمال کی زیادتی یہ ہے. اور حضور نے خود بھی قربانی کی, اپنی امت کی طرف سے بھی حضور نے باقاعدہ ایک قربانی کی, اور حجت الوداع کے موقع پر تو حضور نے 100 اونٹ کی قربانی کی, یعنی کل 700 قربانی کی اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مجھ کو چاشت کی نماز کا حکم دیا گیا اور تمہارے لیے وہ حکم نہیں ہے, یعنی چاشت کی نماز تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, میرے لیے ضروری ہے.